بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم غامدی صاحب. کے ساتھ ہفتہ وار سوال و جواب کی براہ راست نشست کو لے کر ڈیلس امریکہ غامدی سینٹر سے حاضر خدمت ہیں. آغاز کرتے ہیں غام صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. کچھ اہم علمی موضوعات پہ استفادے کا ہم نے آپ سے آغاز کیا تھا, اور بنیادی اس کا مقصد بھی یہ ہے کہ ایک مفکر سے, دین کے ایک عالم سے یہ جانے کہ اس کا چیزوں کو بیان کرنے کے پس منظر میں جو نظام فکر ہے وہ کن کن مراحل سے گزرتا ہے, اس کو بھی وہ شیئر کرے اور طالبانہ خیالات کا تبادلے کا سلسلہ جاری رہے. آغاز کرتے ہیں. گزشتہ کل میں نے آپ سے ایک سوال کیا تھا کہ اگر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جو روایتیں ہم تک پہنچی ہیں یہ نہ پہنچی ہوتیں تو دین کی جو وہ مکمل تصویر ہے, مکمل شاکلہ ہے, کیا وہ اسی صورت میں ہمارے سامنے ہوتا کہ ہم اس پر پوری طریقے سے عمل پیرا رہیں؟ آپ نے اس کا جواب بھی دیا تھا, ایک مثال بھی زیر بحث آئی. اسی مثال سے میں آغاز کر دیتا ہوں مزید تفہیم کے لیے. مثال یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فطرت میں بھی رہنمائی کی ہے, لیکن وہ معاملات جن میں ہم کسی حتمی فیصلے تک نہیں پہنچ سکتے تھے شریعت نے ہمیں بتا دی. دین کے وہ معاملات جن میں صرف قرآن اور سنت میں ہمیں رہنمائی نہیں ملتی, جیسے مثال کے طور پر مثال الخفین کوئی لے لیتے ہیں, اگر وہ رہنمائی حدیث کے ذریعے نہ آتی تو ہم اجتہاداً علماء غور بھی کرتے, فکر بھی کرتے اور کسی نتیجے تک پہنچ جاتے. ایک نتیجہ علماء کا ہے اور ایک نتیجہ پیغمبر کا ہے. ان دونوں نتائج میں بہر کیف بڑا فرق ہے, اس لیے کہ پیغمبر خطا پہ کھڑا نہیں ہو سکتا, اللہ اس کی رہنمائی کر دیتے. تو اب وہ نتیجہ جو ہمیں وہاں سے ملا ہے وہ عام اجتہاد کے پہلا سوال یہ کہ برابر کیسے ہو سکتا ہے, اور دوسرا سوال کہ اگر وہ نہ پہنچتا تو ہم تو بہر کیف دین کی ایک حقیقی رہنمائی سے, اس اصل کی حقیقی فرع سے, اس اصل کی حقیقی شرع سے محروم تو ہوتے.
اصل کی کوئی حقیقی یا غیر حقیقی فرع یا شرع نہیں ہوتی. یعنی غلط شرع ہو سکتی ہے اور غلط فرع کا استنباط ہو سکتا ہے, یعنی حقیقی اور غیر حقیقی کا کوئی فرق نہیں. میں نے ایک چیز کو سمجھا, اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ایک بات کہی گئی تھی, اس کی میں نے شرع کی, تو اس کا پورا امکان ہے کہ میں صحیح شرع کروں, اور یہ بھی امکان ہے کہ مجھ سے غلطی ہو جائے. تو شرع میں یا فہم میں یہی تقسیم ہوتی ہے کہ یا وہ غلط ہے یا وہ صحیح ہے. یہی معاملہ فروع کا ہے. ایک اصل ہمارے پاس موجود ہے, اس اصل سے ہم کسی چیز کا استنباط کرتے ہیں, اسی کو فرع کہا جاتا ہے. یعنی یہ ایک اصل ہے, جیسے یہ اصل ہے کہ تمام طیبات کھانے کے لیے حلال ہیں اور تمام خبائث کھانے کے لیے ممنوع ہے. یہ ایک اصل ہے. تو اب اس میں ہمیں فروع پر اطلاق کرنا ہوتا ہے. یعنی طیبات میں دسیوں چیزیں دنیا میں ہوں گی جن میں طے کرنا پڑے گا کہ کیا طیبات ہیں کیا نہیں ہیں, ایسے ہی خبائث کے بارے میں طے کرنا پڑے گا. تو اصل جب ہمارے پاس موجود ہے تو یہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ہم کسی فرع پر اطلاق میں غلطی کھا جائیں. تو یہاں پر بھی وہی ہوگا جیسے شرع میں ہے کہ غلطی ہوگی. تو غلط اور صحیح کا فرق ہوگا, حقیقی اور غیر حقیقی کا کوئی فرق نہیں ہوگا. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی فقہی رائے بیان کی ہے یا کوئی شرع فرمائی ہے یا کسی اصل کی کوئی فرع بیان کی ہے تو جو فرق واقع ہو رہا ہے وہ اصل میں اسی کا ہے. یعنی میرے ہاں خطا کا امکان ہے, آپ کے ہاں خطا کا امکان ہے, ابو حنیفہ اور شافعی کے ہاں خطا کا امکان ہے, وہاں نہیں. جو اصل فرق ہے وہ یہ ہے, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی شرح کر دی ہے یا اگر کوئی فرع بیان فرمائی ہے تو یہ بحث تو ہم اس بنیاد پر کرتے ہیں کہ وہ ہم تک پہنچ گئی ہے یا نہیں پہنچی. جو بھی بحث ہے, اخبار احاد میں ہم تنقیح کرتے ہیں, ہم ان کے رجال کو دیکھتے ہیں, ہم ان کے حفظ و اتقان کا جائزہ لیتے ہیں, ہم تاریخی معاملات میں کوئی رائے قائم کرتے ہیں کہ یہ صاحب جو بیان کر رہے ہیں ان کی ملاقات بھی تھی یا نہیں, یا ملاقات کا امکان بھی ہے یا نہیں. یہ جتنی چیزیں ہم کر رہے ہوتے ہیں وہ اس وجہ سے کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں یقینی طور پر یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ رسول اللہ ہی کی بات ہے. تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کوئی غلط بات بیان نہ ہو جائے, اس کے لیے یہ تحقیق کرتے ہیں. لیکن جب رسول اللہ وہ بات فرما رہے تھے تو اس میں غلطی کا امکان نہیں ہے. یہ فرمائیں گے آپ کہ کیا پیغمبر اس طرح کی غلطی سے بھی پوری طرح محفوظ رکھے جاتے ہیں یا اس میں بھی ان کو عصمت حاصل ہوتی ہے؟ تو اس میں دو پہلو ہیں اور اس کی مثالیں قرآن میں موجود ہیں. کہ اولاً تو جن ہستیوں کا پیغمبر کی حیثیت سے انتخاب کیا جاتا ہے ان کا عام انسانوں سے تقابل ہی نہیں ہو سکتا، وہ خیار الناس ہیں، اللہ تعالیٰ نے جب ان کو اس منصب پر فائز کیا ہے تو ظاہر ہے کہ جیسے کہ فرمایا ہے کہ یہ سب انتخاب کوئی اللٹپ نہیں ہوتا، یہ علا علم ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کی صلاحیتیں اور جو کچھ اللہ نے ان کے اندر قوتیں ودیت فرمائی ہیں ان سب کا لحاظ کر کے علا علم انتخاب کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ میرے اور کسی پیغمبر کے مابین اس انتخاب ہی سے زمین و آسمان کا فرق واقع ہو جاتا ہے۔ دوسرے یہ کہ اگر انسانی تقاضوں سے یا بشری تقاضوں سے کہیں سہو ہو جائے، کوئی تسامح ہو جائے، تو وہاں اللہ تعالیٰ جب تک پیغمبر دنیا میں موجود ہے نگرانی فرما رہے ہیں، یہ بات خود قرآن میں بیان ہو گئی ہے، تو اوپر سے اس کی تصحیح کر دی جائے گی، یعنی یا تصویب ہو جائے گی یا تردید ہو جائے گی۔ چنانچہ قرآن مجید میں دونوں طرح کے اجتہادات کی مثالیں موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تصویب فرما دی، اللہ تعالیٰ نے اس کی نفی کر دی، جیسے کہ منافقین کے بارے میں رسول اللہ نے ایک رویہ اختیار کیا، یہ فرما دیا کہ ایسا نہ ہوتا تو بہتر تھا۔ ایسا ہی معاملہ عبداللہ ابن مکتوم کے معاملے میں ہوا جس پر قرآن مجید میں کچھ توجہ دلائی گئی اور یہ کہا گیا کہ اس موقع پر یہ رویہ آپ کو نہیں اختیار کرنا تھا، تو وہاں تصویب ہو جائے گی یا تردید ہو جائے گی، دونوں چیزیں ہیں۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہیے کہ میرے یا آپ کے یا ابو حنیفہ کے یا شافعی کے یا کسی بڑے سے بڑے عالم کے اجتہاد میں، اس کی شرح میں، اس کے فہم میں غلطی کا امکان کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے پورے علم میں جو محتاط لوگ ہیں وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی آراء ہم قائم کرتے ہیں یہ ثواب یحتمل الخطا ہوتا ہے، یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے اسی لیے بیان کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس میں احتمال ہوتا ہے کہ کوئی غلطی ہو گئی ہو، اور ہم جب دوسرے کی رائے پر نقد کر رہے ہوتے ہیں یا اس کو غلط قرار دے رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر بھی یہی سمجھتے ہیں کہ یہ خطا ہے، یہ غلطی ہے، اس لیے کہ دلائل سے ہمیں وہ غلطی نظر آ رہی ہے، لیکن یحتمل الثواب اس میں بھی امکان ہے اس بات کا کہ یہ ٹھیک ہو اور ہم غلطی کھا رہے ہوں۔ تو اس لیے ہماری سب آراء، ہمارے اجتہادات اسی ذیل کے ہیں، پیغمبر کے اجتہاد میں، پیغمبر کی شرح میں، اور ہمارے اجتہادات اور ہماری تشریحات میں بنیادی فرق یہ ہے کہ وہاں خطا کا امکان نہیں، وہ بے خطا علم ہے جو پیغمبر سے دین کے معاملے میں صادر ہوتا ہے، یعنی باقی چیزیں زیر بحث نہیں ہیں۔ عام بشری پہلوؤں سے کوئی بات آپ فرمائیں، اس میں آپ نے خود وضاحت کر دی کہ اس میں تم لوگ مجھ سے بہتر جانتے ہو بعض چیزوں کو، لیکن جس وقت میں اللہ کی طرف سے یا اللہ کے دین کی کوئی بات بیان کرتا ہوں تو میری زبان پر حق کے سوا کوئی چیز نہیں آتی۔ تو یہ سراسر حق ہوتا ہے، یہ سراسر ثواب ہوتا ہے، اس میں غلطی کا کوئی امکان نہیں ہوتا۔ یہ جو سب سے بنیادی فرق ہے وہ یہ ہے کہ یہ بے خطا علم ہے، اس میں ادنا درجے میں کوئی غلطی نہیں ہو سکتی۔ اب اس کے بعد اگلا سوال پیدا ہوتا ہے، وہ اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس وقت اللہ کے پیغمبر نے ایک بات بیان کر دی ہے تو آپ یہ دیکھیے کہ پیغمبر کی بات اگر مجھ تک پہنچ جاتی یا میں نے وہ سن لی، میں اس زمانے ہی میں موجود تھا، سعادت حاصل ہوئی تو میں نے سن لی، تو اس کے بعد کتنا بڑا بار مجھ سے اتر جاتا ہے۔ اس لیے کہ یہ کوئی آسان چیز نہیں ہے کہ جس وقت کوئی شخص ہم سے دین کے بارے میں کوئی بات پوچھتا ہے تو میں اپنے فہم کے لحاظ سے قرآن کی شرح کر رہا ہوں، حدیث کی شرح کر رہا ہوں، تو ہر وقت آدمی یہ خیال کرتا ہے کہ بڑی جواب دہی کے ساتھ میں یہ سب کام کر رہا ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ کی بات بیان کرنی ہے، اگر اس میں کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو ایک بار ہوتا ہے نا آپ کے اوپر، ظاہر ہے کہ وہاں یہ چیز بھی ختم ہو جاتی ہے کہ میرے سامنے اللہ کے پیغمبر کی بات آ گئی ہے۔ تو اس لحاظ سے دونوں چیزیں بہت قابل اطمینان ہو جاتی ہیں، یعنی پہلی چیز کیا کرتی ہے، وہ مجھے یہ احساس دلاتی ہے کہ بے خطا علم تک پہنچ گیا ہوں، بہت بڑی چیز ہے یہ۔ اور دوسری چیز کیا ہے، دوسری چیز یہ ہے کہ اب جو کچھ بھی یہاں سے آئے گا وہ میرا بار کم کرے گا، میرے لیے ازدیاد اطمینان کا باعث ہوگا۔
جی ہاں، نقطہ آپ نے واضح فرمایا۔ اسی بات کو مان لینے کے بعد ایک لازمی عقلی نتیجہ جو نکلتا ہے اس کے برخلاف لوگوں کا یہ تاثر ہے کہ جو میزان میں آپ نے جملہ لکھا ہے کہ آپ نے اس کی حفاظت کا کبھی کوئی اہتمام نہیں کیا، اگر یہ بے خطا علم ہے، اس کے اندر دین کی ایسی چیزیں بیان ہو رہی ہیں جس میں ظاہری بات ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اجتہاد کے بعد اللہ کی تائید اللہ کی تصویب بھی حاصل ہے, دین کی روح بھی اس سے نمایاں ہو رہی ہے, اس کے مضمرات بھی کھل رہے ہیں, اس کے اطلاقات بھی سامنے آ رہے ہیں, تو یہ بات کہ پھر آپ نے کبھی اس کی حفاظت کا اہتمام نہیں کیا, نہ صرف یہ کہ عقل اس کو تسلیم نہیں کرتی بلکہ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں اپنی باتوں کے بارے میں آپ نے بڑی شدید تنبیہ فرمائی ہے کہ مجھ سے کوئی غلط بات منسوب نہ کرنا, جس نے یہ کام کیا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. تو یہ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں اس کو کیوں نہیں کہا جا سکتا کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ ان چیزوں کا اہتمام بھی ہو, حفاظت بھی ہو, صحیح صحیح لوگوں تک پہنچیں, اور فطری خواہش بھی ہے ہم اور آپ بھی جب کوئی اجتہاد کرتے ہیں, مثالی دیتا ہوں, مطلب آپ نے مقامات کتاب لکھی ہے تو کیا آپ نہیں چاہیں گے کہ جی میزان کے علاوہ یہ جو آپ کے عملی اطلاقات ہیں دین کی شرح وضاحت ہے یہ بھی دین کے سمجھنے والے جاننے والے لوگوں تک پہنچے, اور جب کوئی فقہی سوال ہوتا ہے تو آپ ریفر کرتے بھی فلاں جگہ میں نے مضمون لکھا.
یہ اس روایت کا آپ نے حوالہ دیا وہ تو الٹ بات بیان کر رہی ہے, یعنی آپ تنبیہ کر رہے ہیں کہ ایسے ہی میری باتیں نا بیان کرنا شروع کر دیا کرو, یہ بڑی خطرناک چیز ہے, ایسا نہ ہو کہ تم کوئی غلط بات میری طرف منسوب کرو. اور اس روایت کا یا رسول اللہ کی ان تنبیہات کا یہی مطلب جلیل القدر صحابہ نے سمجھا ہے, چنانچہ آپ کو دسیوں حدیثوں میں یہ چیز ملے گی کہ جلیل القدر صحابہ یعنی سیدنا صدیق جیسے لوگ, سیدنا زبیر بن العوام جیسے لوگ, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بہت سی باتیں حضور کی معلوم ہیں لیکن یہ کہ ہم ان کو بیان کرنے سے ڈرتے ہیں, ایسا نہ ہو کہ کوئی غلط بات منسوب ہو جائے. تو یہ تو کوئی اہتمام نہیں ہے, سخت تنبیہ ہے, کیونکہ انسان نے اپنے فطری جذبے کے تحت یہ باتیں بیان کرنی ہیں. تو یہاں پر تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ باتیں بیان کرنے کا یہ عمل تو فطری تقاضوں سے ہوگا, ہونا ہے, آخر جس نے سوال پوچھا ہے تو اس کو کون روکے گا کہ وہ آگے بیان نہ کرے. اسی طرح کا معاملہ سننے والوں دیکھنے والوں سب کے ساتھ ہوگا, چونکہ یہ ہونا ہے کسی نہ کسی درجے میں, یہ نہیں کہ سب کریں گے لیکن کچھ لوگ کریں گے. جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ سیدنا ابو ہریرہ نے بہت بڑے پیمانے پر یہ چیزیں بیان کیں, سیدہ عائشہ نے بیان کیں, اور بعض لوگوں نے بھی بیان کیں. تو یہ ہونا ہے, تو آپ نے تنبیہ فرمائی کہ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے, یہ بڑی ذمہ داری کی بات ہے, خدا کے پیغمبر کی طرف کسی بات کا منسوب کر دینا اور وہ غلط بات ہو بہت بڑی بات ہے. تو آپ نے فرمایا کہ جو لوگ اس کی جسارت کریں گے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائیں. تو یہ تنبیہ تو الٹ صورتحال پیدا کر رہی ہے, یعنی اب میں بھی ڈروں گا, آپ بھی ڈریں گے, ہر شخص اندیشہ ناک ہوگا کہ میں ایسے ہی کوئی بات بیان نہ کروں, کیا خبر کہ کوئی پس منظر رہ جائے, کیا خبر کہ کسی لفظ کے بیان کرنے میں غلطی ہو جائے, کیا خبر کہ میں جو بات سمجھا ہوں اس کے فہم میں میں خطا کر گیا ہوں, کیا خبر کہ جو میں اس فہم کو الفاظ دے رہا ہوں وہ اس مدعا کو ادا بھی کرتے ہیں یا نہیں ادا کرتے. تو یہ بڑی ذمہ داری کی چیز ہے, لازمی طور پر یہی ہوگا. تو جو بات میں نے کہی ہے وہ اصل میں مثبت اہتمام کا تقاضا کرتی ہے, یعنی آپ اپنی طرف سے ہر شخص کو مطلب فرماتے, بار بار مطلب فرماتے, بلکہ آپ کیا فرماتے, قرآن کہتا صحابہ کرام کو,
بہت اہم بات,
وہ یہ کہتا کہ یہ پیغمبر کی جو بات بھی تم سنتے ہو چونکہ یہ ایک بہت بڑا علم ہے, بے خطا علم ہے, لہذا ہر شخص اس کو محفوظ رکھے, ہر شخص آگے پہنچائے, اگر کسی نے کوئی سوال کیا ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کا جواب اس کو مل گیا ہے, خود تو عمل کرے گا, جا کے جس سے ملاقات ہو اس کو بتائے, ایک ایک شخص تک پہنچائے, تو پھر یہ اہتمام ہوتا, پھر یہ حفاظت ہوتی. آپ نے ایسا کوئی کام نہیں کیا, اس لیے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ چونکہ یہ فروع ہے, یہ شرع ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اگر کسی چیز کو اس موقع کے اوپر لوگوں تک نہیں پہنچنے دیا یا وہ کسی وجہ سے نہیں پہنچی تو کوئی قیامت نہیں آئے گی. ہمارے علماء جن معاملات میں شرع نہیں ہوئی یا فروع نہیں بیان ہوئی تو یہی کام تو کر رہے ہیں, آپ کے جلیل القدر فقہا یہی کام کر رہے ہیں. اس سے حضور کی طرف سے اذن بھی ہو گیا, اس سے حضور کی طرف سے تعلیم بھی ہو گئی, اور جتنا ایک انسانی طریقے سے پہنچنا تھا وہ پہنچ بھی گیا ہے, یعنی کوئی ایسا تو نہیں کہ سب کچھ ضائع ہو گیا ہے, بہت کچھ پہنچ بھی گیا ہے. تو بڑا فرق ہے اس میں کہ کسی چیز کی یہ نوعیت ہے کہ اگر یہ ضائع ہو گئی تو دین ضائع ہو جائے گا, نہیں, اس سے کوئی دین ضائع نہیں ہوگا, دین پورا کا پورا موجود ہے قرآن اور سنت میں, ان میں جو باتیں ہیں وہ یا شرع ہے یا فرع ہے, اگر وہ مل جائے گی تو الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کریں گے, اگر کہیں رہ گئی, ضائع ہو گئی, کسی نے نہیں بیان کیا تو علم ضائع ہوا ہے, اس میں کوئی شک نہیں, دین میں تو کچھ ضائع نہیں ہوا.
ٹھیک, نقطہ آپ نے واضح فرمایا. آج کی نشست کا آخری سوال, جب آپ یہ لکھتے ہیں کہ اس سے یعنی حدیثوں سے دین میں کسی عقیدہ اور عمل کا اضافہ نہیں ہوتا، اور پھر پوری بات آپ کی یہ ہے کہ بے خطا علم ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتہادات ہیں، ہمارا اس سے کوئی موازنہ نہیں ہے، دین کے مضمرات کھلتے ہیں، کوئی مستقل بذات انڈیپینڈنٹ الگ چیز نہیں ہے بلکہ متن کی شرح ہے، اصل کی فرع ہے، تو پھر یہ جملہ کہنا کہ جی عقیدہ عمل میں کوئی اضافہ ہی نہیں ہوتا، تو یہ تو ایک تاثر ہی دیتے ہیں کہ جیسے جو کچھ ہے یہ ایک اضافی چیز ہے، غیر ضروری چیز ہے، ہے آ گئی تو بڑی اچھی بات ہے، نہ ہوتی تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہمارے.
یہ جو آپ نے کلمات ارشاد فرمایا ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی بھی قرآن کی تفسیر کرتا ہے اضافی چیز ہے، بے معنی چیز ہے، کچھ ہی فرق نہیں پڑتا. یہ جو ہم خدمت کر رہے ہیں یہ بھی اضافی چیز ہے، بے معنی چیز ہے، یعنی یہ بات کہاں سے نکلی؟ بڑی قیمتی چیز ہے، بڑی دولت ہے، علماء بھی جب کام کرتے ہیں تو بہت بڑی دولت ہے، لیکن عقیدہ و عمل کا اضافہ کیا استاذ امام کی تفسیر سے عقیدہ و عمل کا اضافہ ہو گیا؟ اب وہ حنیفہ کے اجتہادات سے عقیدہ و عمل کا اضافہ ہو گیا ہے. عقیدہ و عمل کا اضافہ ہونے کا مطلب جانتے ہیں کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے آسمان سے کچھ آ گیا ہے. آسمان سے کچھ آئے گا تو عقائد میں اضافہ ہوگا، اور آسمان سے کچھ آئے گا تو اعمال میں اضافہ ہوگا. تو اس لیے دو الفاظ میں نے وہاں استعمال کیے ہیں کہ یہ جو کچھ ہے، یہ جو عقائد و اعمال ہمیں آسمان سے وحی کے ذریعے سے دے دیے ہیں خدا کے پیغمبر نے، یا ان کی تفہیم و تبیین ہے یعنی انہیں سمجھایا جا رہا ہے، اور یا جو کچھ اعمال خود رسول اللہ نے جاری کیے ان پر آپ کے عمل کا نمونہ ہے، اور اس لحاظ سے ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، اسوہ حسنہ ہے. تو یہ کوئی قیمتی دولت، کم درجے کی قیمتی دولت ہے. تو اس میں یہ دو ایکسٹریمز جو ہیں دونوں غلط ہیں. یعنی یہ کہ اس سے عقیدہ و عمل کا اضافہ ہوتا ہے، تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ رسول اللہ نے اپنی ذمہ داری معاذ اللہ ادا نہیں کی، یعنی ضائع ہو گئی کچھ چیزیں. عقائد 15 تھے، 4-5 یا پہنچے ہیں، باقی رہ گئے کہیں. بڑی خطرناک بات ہے، اعمال میں سے کچھ رہ گیا ہے. حضور اپنی ذمہ داری ادا کر کے گئے ہیں، پوری ادا کر کے گئے ہیں. تو اگر آپ یہ مانتے ہیں تو پھر آپ کو اس کے ساتھ یہ ماننا پڑے گا کہ ایک ایک چیز جو حضور نے فرمائی ہے وہ ہم تک پہنچ گئی ہے. اگلی بات بھی ماننی پڑے گی، پورے یقین کے ساتھ پہنچ گئی ہے، پوری قطعیت کے ساتھ پہنچ گئی ہے. اس لیے کہ آسمان کی ہدایت کو تو اسی طرح پہنچنا ہے، لیکن تفہیم تبین وہ ذنی ذرائع سے پہنچ جائے، وہ کمتر ذرائع سے، اس سے بھی کمتر ذرائع سے پہنچ جائے، کوئی فرق نہیں پڑتا. اس لیے کہ اس سے کوئی اضافہ نہیں ہو رہا، کوئی تغیر نہیں ہو رہا، کوئی تبدیلی نہیں ہو رہی. دین جو کچھ ہے وہ پورا کا پورا محفوظ پہنچ گیا ہے. اب اس کی تفہیم تبین میں، اس کی شرح میں، اس کی وضاحت میں کوئی چیز پہنچی ہے، الحمدللہ. رہ گئی ہے تو کوئی قیامت نہیں آ رہی. اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں ایسے جلیل القدر انسان پیدا کیے ہیں، قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے، جو یہ خدمت انجام دے رہے ہیں، یہ خدمت انجام دیں گے. تو اس وجہ سے یہ دوسری ایکسٹریم جو اختیار کر لی جاتی ہے کہ یا تو عقیدہ و عمل کا اضافہ ہونا چاہیے، اور یا یہ ہے کہ بے معنی ہے، فضول ہے، یہ دو باتیں کیا ہیں؟ نہیں، علم تو بڑی قیمتی دولت ہے. یہ تو عام علماء کا علم اتنی قیمتی دولت ہے کہ ہم اس کے ایک ایک لفظ کو محفوظ کرتے ہیں، اور وجہ یہ کہ پیغمبر کا علم، تو اس کے بارے میں یہ الفاظ بولنے کی جسارت کیسے کی جا سکتی ہے؟ دونوں باتیں غلط ہیں. صحیح بات یہ ہے کہ یہ اللہ کے پیغمبر کا چھوڑا ہوا علم ہے، یہ امام الفقہا کا، امام العلماء کا چھوڑا ہوا علم ہے. دنیا کی اس سے بڑی کوئی دولت نہیں ہو سکتی، لیکن اس سے کسی عقیدہ و عمل کا اضافہ نہیں ہوتا. عقائد اور اعمال پر مبنی پورا دین آپ نے ان ذرائع سے دیا ہے جن کے بارے میں کسی تحقیق کی ضرورت نہیں ہے، وہ قرآن اور سنت ہے.
ایسا نقطہ آپ نے واضح فرمایا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کا اہتمام نہیں کیا، ان سے کسی عقیدہ اور عمل میں اضافہ نہیں ہوتا، لیکن پھر آپ اس کے بعد لکھتے ہیں کسی شخص تک پہنچ جائے، اس کی نسبت پر مطمئن ہو جائے، تو سر منہ انحراف نہیں ہو سکتا، سر تسلیم خم بھی کرنا ہے. اگر یہ دین کا لازمی حصہ نہیں ہے، انڈیپینڈنٹ سورس نہیں ہے، تو پھر اس کے بعد اس کو ماننا بھی ہے، سر تسلیم خم بھی کرنا ہے، اور جب کوئی مانے گا تو بطور حکم اللہ ہی مانے گا. اس میں کیا نقطہ ہے، ان دو باتوں میں کیا ریلیشن ہے، اس کو بھی جانیں گے انشاءاللہ آئندہ نشست میں. وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. اب تک آپ کے بہت شکریہ.